بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، مل جل کر رہنا سکھایا، اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حقوق و فرائض کی تعلیم دی. اگر انسان اس پر عمل کرے تو زندگیاں سکون کا گہوارہ بن جائیں. لیکن آج بہت سے مسلمان اپنی معاشرتی اقدار کو ترک کر کے مغرب کی نقالی کر رہے ہیں. زندگیوں میں تلخیاں ہی تلخیاں کھل گئی ہیں. سکون و سلامتی کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن و سنت کی بتائی ہوئی معاشرت کو اختیار کیا جائے. مولانا گلزار احمد مظاہری کی پکار ایک درد مندانہ پکار ہے اسلامی معاشرت کی طرف. پاکستان کے جو علماء حق خطابت کا جادو جگانے کی شہرت رکھتے ہیں، ان میں ایک ممتاز نام مولانا گلزار احمد مظاہری کا ہے. مولانا گلزار احمد مظاہری 11 ستمبر 1986 کو ہم سے رخصت ہوئے اور اپنے رب سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ نہ صرف خطیب تھے بلکہ اسلام کا انتھک کام کرنے والے کارکن بھی تھے، ایک عملی انسان. مولانا مظاہری 1922 میں پنجاب کے تاریخی قصبے بھیرا میں پیدا ہوئے. علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی. مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ التحصیل ہوئے. 1948 میں اسلام کا پیغام بلند کرنے کا جو مشن اختیار کیا آخر دم تک نبھایا. 1973 سے 1981 تک مشرق وسطی، یورپ اور اسکینڈینیوین ممالک میں مختلف کانفرنسوں میں خطاب کیا. آپ کو حرم کعبہ اور مسجد نبوی میں درس دینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. دعوت حق کی پاداش میں سنت یوسفی تازہ کی اور 10 مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. ریڈیو پاکستان سے آپ کی 300 سے زائد تقاریر نشر ہوئیں. قادیانیت اور اشتراکیت کی رد میں آپ کے کتابچوں کے انگریزی اور عربی تراجم نے ساری دنیا میں قبول عام حاصل کیا. تقاریر کا ایک مجموعہ خطبات اسلام کے نام سے شائع ہوا. اسلام کے معاشرت کے موضوع پر ان کا درس سنیے. مولانا گلزار احمد مظاہری.
الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.
حضرات محترم برادران ایمان، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 اور سورہ التحریم کی آیت نمبر 10 اور 11-12 کا درس دوں. یہ پانچویں پارے میں ہیں پہلی آیتیں، دوسری 22 پارے میں ہیں اور تیسری 28 پارے کے اندر. ان آیتوں میں ایک مشترک مضمون بیان کیا گیا ہے تینوں قسم کی آیتوں میں. اسلام جس کو ہم اپنا دین مانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس طرح اللہ کے نام بے شمار ہیں اسی طرح اسلام کے بھی نام بے شمار ہیں. اللہ اور اس کے بعد جبار ہے، قہار ہے، قدیر ہے، قادر ہے. اسلام اور اس کے بعد وہ نظام جس میں بندگی رب ہے، وہ دین جو توحید بیان کرتا ہے، وہ اسلام جس کے اندر انسان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں دی جاتی، وہ اسلام جو معرفت رب بیان کرتا ہے، وہ اسلام جو دین کو قائم کرتا ہے، وہ اسلام جو شریعت کو غالب کرتا ہے، وہ اسلام جو آدمی کی جسمانی اور روحانی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، وہ اسلام جو دنیا میں نور پھیلاتا ہے، وہ اسلام جو جہان کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، وہ اسلام جو انسان کے اوپر غلامی کی بیڑیوں کو کاٹتا ہے اور حریتیں اور آزادیاں اسے عنایت کرتا ہے. یہ سارے مضمون ایک ہی ہیں اور یہ سارے مضمون قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں، حسن ان کا ایک ہے، ناموں کے اعتبار سے بے شمار ہیں. جس طرح سرکار کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، جس طرح سرکار کا نام رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، رسول برحق بھی ہے، نمائندہ خالق بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، اسی طریقے سے اسلام کے بھی بے شمار نام ہیں. یہ مضمون جو ہم نے جس کی آیتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر یہ مضمون تین نقطہ نگاہ سے بیان کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے دنیا کے اندر جس کا تعلق معاشرت سے ہے. معاشرت کہتے ہیں مل جل کے رہنے کو، یہ باب مفعلت ہے، مضاربت جس طرح ہوتی ہے، مخاطبت جس طرح ہوتی ہے، مخاطبت جس طرح ہوتی ہے، اسی طریقے سے معاشرت ہوتی ہے. معاشرت نام ہے فرائض کے ادا کرنے کا،
حقوق کے تحفظ کرتے ہیں. معاشرت نام ہے دسترازیوں سے بچانے کا, خدمتوں کے بہم پہنچانے کا. جس معاشرے کے اندر خدمتیں نہیں ہوتی وہ معاشرہ اسلام کا نہیں ہے. جس معاشرے میں دست درازیاں ہوتی ہیں, حقوق نہیں ادا کیے جاتے, فرائض ادا نہیں کیے جاتے, وہ معاشرہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر سڑکیں ہوں تو ہوتی رہیں, نہریں ہوں تو بہتی رہیں, دریا ہوں تو چلتے رہیں, روپے ہوں تو ریل پیل ہوتی رہے, حکومت ہو تو اس کی وسعتیں ہوتی رہیں, فراخیاں ہوتی رہیں, لوگوں کے گھر دولتوں سے بھر جائے تو بھر جائیں, لوگ رات کو بھی سونے کے بستر پر سوئیں اور دن کو بھی اٹھتے وقت سونے کا چمچہ منہ میں لیں, اس کو اسلام کی معاشرت نہیں کہتے. یہ دین کی معاشرت نہیں ہے. وہ معاشرت جس کے اندر غربتیں ہوں لیکن عدل ہو, وہ معاشرت جس کے اندر شرافتیں ہوں لیکن غربت ہو, وہ معاشرت جس کے اندر حقوق پہچانے جائیں, وہ معاشرت جس کے اندر ظلم کا ہاتھ نہ اٹھنے پائے, وہ معاشرت جو خدمت اپنا شعار بنائے, وہ معاشرت اسلام کی ہے. چاہے اس کے اندر ہوائی جہاز چلیں یا نہ چلیں, چاہے اس کے اندر ریلیں ہوں یا نہ ہوں, چاہے وہ قرون اولا کے علاقوں میں رہتا ہو, چاہے اس کے اندر وہ اس کے پاس مال سونے کے نہ ہوں, چاہے اس کے اندر لوگ بڑے دانا اور عقل مند نہ ہوں, چاہے اس کے اندر لوگ ایٹم بم نہ بنا سکیں, وہ معاشرت اسلامی ہے اور یہ رحمت الہی ہے. اور اس کے علاوہ جو معاشرت ہے وہ معاشرت فرعونی و قارونی ہے اور خدا کا غضب ہے. اب اس معاشرت کی ابتدا انسان سے ہوتی ہے, اور انسان کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے. انسان کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے. ان آیتوں کے اندر اسی خاندان کی ابتدا کی بات ہے, اسی خاندان کی ابتدا کی بات ہے. آپ نے جانتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے مرد اور عورت کا, تو ہمارے ہاں جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر اسی معاشرت کی ابتدا کی ابتدا کی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہ وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ساری بنیادی وحدت انسانیت ہے کہ ایک فرد سے تمہیں پیدا کیا, اسی فرد کے ساتھ اس کا جوڑا ملایا, اسی سے آگے پھیلاؤ کیا, اسی سے خاندان بنے, اسی سے بستیاں بنی, اسی سے آبادیاں بنی, اسی سے انفرادیتیں بنی, اسی سے اجتماعیتیں بنی, اسی سے حکومتیں بنی, اسی سے منڈیاں بنی. وہی اس کی ابتدا ہے. جس طریقے سے کسی مکان کی بنیاد کی پختگی انحصار رکھتی ہے اس بات پر کہ اس کی ساری ضرورتیں وہ اعلیٰ طریقے پر بنی ہوں گی, اسی طرح یہ معاشرت انسانی کا نکاح اور ایک فرد کا ایک بیوی کے ساتھ جڑنا اور اس کے ساتھ اولاد کا سلسلہ چلنا, اسی سے معاشرت اسلامی کی بنیاد ہوتی ہے. اگر یہ بنیاد ٹیڑھی ہے تو ساری عمارت اسلام ٹیڑھی چلی جائے گی, اور اگر یہ بنیاد سیدھی ہے تو ساری بنیاد اسلامی صحیح چلی جائے گی. اسی لیے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر یقو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے خاندان کو بچاؤ, اپنی اہل کو بچاؤ. جو امر لے کر تم چلے ہو جہان کے لیے, تم جہان کو بچانا چاہتے ہو, رحمت الہی میں لانا چاہتے ہو, اس کی ابتدا اپنے خاندان سے کرو. تمہارے خلوص کا امتحان اسی میں ہے. اس اسلامی معاشرت کے بننے کی ابتدا اسی سے ہے. تمہارے بچوں نے ہی بننا ہے شہری, اور تم عالم بردار معاشرت اسلامی کے اپنے بچوں کو اسلامی شہری نہیں بناؤ گے تو دوسرے بچے بھی بگڑے ہوئے ہوں گے اور بگاڑ پیدا ہوگا. اگر تم یہ کہو کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا تو ہمارے بچے بھی صحیح ہو جائیں گے, جب وہ قائم ہی نہیں ہوگا تو تمہارے بچے کہاں سے. صحیح بچوں کا نام ہے اسلامی معاشرہ, صحیح بیویوں کا نام ہے اسلامی معاشرہ, صحیح بیٹیوں کا نام ہے اسلامی معاشرہ, صحیح ماؤں کا نام ہے اسلامی معاشرہ, صحیح باپوں کا نام ہے اسلامی معاشرت، صحیح بہنوں کا نام ہے اسلامی معاشرت، صحیح ماؤں کا نام ہے اسلامی معاشرت، صحیح بھائیوں کا نام ہے اسلامی معاشرت، جب وہ اسلامی معاشرت وجود ہی بھی نہیں آئے گی. اور جو جتنا ذمہ دار ہوگا وہ اتنا ذمہ دار اپنی اہل کے ساتھ ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر، تمہارا بہتر وہ ہے بہتر جو اپنی اہل کے ساتھ بہتر ہے. کنتم خیر امت کا مضمون سامنے رکھیں، خیر الناس میں ینفع الناس کا مضمون سامنے رکھیں. ہماری دعوت کی ساری بنیاد خیر و بھلائی ہے، ہماری بنیاد، ہماری دعوت کی بنیاد خیر و بھلائی ہے. اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، ہم قرآن کے اس حکم کے اوپر بنے ہوئے ہیں جس کے اندر فرمایا ہے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، ہم امت کے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کے لیے اٹھے ہیں. یہ بات میں ایک عرض کر دوں، مختصر سی ہے، توجہ ذرا فرمائے. نظریہ اسلام کسی زمانے میں نہیں مٹا چاہے ایک فرد رہا ہو، نظریہ اسلام کی صداقت کسی زمانے میں غائب نہیں ہو چاہے ایک ہی ہو. قرآن مجید ایک اصطلاح بولتا ہے حنفاء، حنیف. اسلام کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے ان کو حنیف کہتے ہیں. حنفاء کا وجود پایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ دین حنیف پر پائے. حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے احکام شراب نہ پیو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اسلام کے حکم آنے سے پہلے بھی اس پر کار بنے. تو اسلام کا نظریہ کسی دور میں نہیں مٹا، اس نظریے کو برپا کرنے والے کبھی کمزور ہوتے رہے، کبھی قوی ہوتے رہے. 1400 سال کے اندر اسلام آنے کے بعد یہ تو اللہ نے ایسا حفاظت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو، اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے قرآن مجید کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کوئی کسی قرآن مجید کی حفاظت کسی فرد کی محتاج نہیں، کسی فرد کی محتاج نہیں، گروہ کی محتاج نہیں، طبقے کی محتاج نہیں، امیروں کی محتاج نہیں، غریبوں کی محتاج نہیں، حکومتوں کی محتاج نہیں، بادشاہوں کی محتاج نہیں، بزرگوں کی محتاج نہیں، علماء کی محتاج نہیں، اللہ نے خود چھکا لیا. بلکہ یہ قدرت الہی کا ایک نمونہ ہے کہ اکثر حفاظت غربا ہی سے ہوئی. یہ بتا دیا کہ میں بلا اسباب حفاظت کروں گا، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں. اسباب کے لیے ضروری ہے پیسہ ہو، اسباب کے لیے ضروری ہے نظام ہو، اسباب کے لیے یہ ہو، لیکن میں تو خود اسباب کا پیدا کرنے والا ہوں، میں بلا اسباب اس کی حفاظت کروں. تو قرآن مجید محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے، نظریہ محفوظ ہے، حق ہے برحق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ان اللہ یبا سوالا کل راہ سے میں تے سنتی میں ید دلا دینا، ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا انتظام رکھیں گے، یہ سلسلہ کڑی بکڑی جڑتا رہے گا. حدیث یہاں ہم بیان کرتے ہیں، میں اگر ایک حدیث بیان کروں تو یہاں میں بیٹھا ہوا 1400 سال کے اندر حدیث جس جس راوی سے ہوتی آئی ہے اس رشتے کو میں بیان کر سکتا ہوں. اس وقت میرے پاس مائے زمزم نہیں ہے اور کھجورے نہیں ہیں، اس لیے میں اس پوری حدیث کو تو اس طرح نہیں بیان کرتا راوی کے طور پر. میرے استاد نے حدیث بیان فرمائی اور انہوں نے کہا کہ سرکار دوال، میرے استاد نے حدیث بیان فرمائی، اس کے استاد نے حدیث بیان فرمائی، اور ہر حدیث بیان کرنے والے نے اپنے سننے والوں کو دو دو کھجوریں کھلائیں اور زمزم کا پانی پلایا. اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضور نے کھجوریں دو کھلائی تھیں اور زمزم کا پانی پلایا تھا. اس حدیث کو اسی شکل کے اندر بیان کیا گیا آج تک. اور میں چونکہ اس وقت وہ نہیں ہے میرے پاس، میں حدیث کو بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ سلسلہ حدیث، سلسلہ دین، نماز کا سلسلہ، روزے کا، زکات کا، حج کا، یہ سب سلسلہ پروردگار عالم کے رسول کی منہ سے نکلا ہوا آج تک بلا کم و کاست پہنچایا گیا. نہ کسی تحریف کو چلنے دیا گیا، نہ کسی ابطال کو باطل کو چلنے دیا گیا. تھوڑے رہے وہ قلیل من عباد یا شکور، بندے تھوڑے رہے، یہ تھوڑا یا زیادہ کی بات نہیں کرتا. لیکن برپا کرنے کے لیے تاریخ میں کبھی کبھی ابھار آیا، کبھی کسی بادشاہ کی شکل میں، کبھی کسی بزرگ ولی کی شکل میں، کبھی عالم ربانی کی شکل میں، کبھی امام ابو حنیفہ کی شکل میں، کبھی امام شافعی کی شکل میں، کبھی امام مالک کی شکل میں، اور کبھی امام احمد ابن حنبل کی شکل میں، کبھی امام ابن تیمیہ کی شکل میں، کبھی مجدد رفسانی کی شکل میں، کبھی سید احمد بریلوی کی شکل میں، اور کبھی مولانا مودودی کی شکل میں. یہ تو ہوتا رہا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن کی زیر بدلی ہو، زبر بدلی ہو. کبھی مسلمانوں کو تاریخ میں یہ کانفرنس نہیں کرنی پڑی کہ اب دین کیا ہے. عیسائیوں کو پچاسوں دفعے کانفرنسیں کرنی پڑی، یہودیوں کو سو دفعہ کانفرنسیں کرنی پڑی، لیکن مسلمانوں کا یہ نظام، یہ نظریہ اپنی صداقت و یقین و حقانیت کے ساتھ مسلسل چلا آیا. اور جب کبھی کسی نے کوئی راستہ ٹیڑھا نکالا تو ہزاروں ہاتھ اس کے ٹیڑھے ہاتھ کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، انتظام رب کے ساتھ. تو یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تین حصوں میں پڑھی، ان کے اندر اسلام کی وہ بنیاد جس سے اس نے اسلامی معاشرت بنانی تھی، اس کا ایک نظام بیان فرمایا. لیکن اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر بھی آپ حضرات غور فرما لیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بیان کیا کہ اسلام نام ہے نور کے پھیلانے، ظلمتوں کے مٹانے، اندھیروں کے مٹانے، اسی طرح اسلام نام ہے فسادوں کے مٹانے. ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. فساد نام ہے، ظلم نام ہے، فساد نام ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. جو چیز اپنا مقام رکھتی ہے اس مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا، اس کا ہے نام ظلم و فساد، بگاڑ جس کو کہتے ہیں. یہ جسم انسانی کے اندر اخلاق ہے نا، جس سے بنتا ہے سودا، سفرا، بلغم، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں خون، انہی کے بگڑنے کا نام. کیا مطلب؟ بلغم چڑھ گئی دوسری خلق پر، خون بڑھ گیا، یہ بلڈ پریشر جو بڑھ گیا، بلڈ پریشر اور گھٹ گیا، بلڈ پریشر، سودا بڑھ گیا، سودا گھٹ گیا. گھٹ جائے تو بھی کام نہیں چلتا، کچھ نہ کچھ پاگلپن ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے، اور اسی پاگلپن سے ہی انسان کی زندگی چلتی ہے. ایسا پاگلپن سے بھی کبھی گھبرایا نہ کیجیے، کچھ نہ کچھ سوداویت چاہیے. یہ سوداویت ہی ہے جو ہم سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام لائیں گے، اور ساری دنیا کہتی ہے کہاں آئے گا بابا، کس چکر میں پڑو، کوئی نہیں اسلام آئے گا، اور یہ زیادہ آتا ابھی جو ہونٹ لٹکا ہوا ہے یہ کبھی نہیں گرے گا جو تم کھاؤ گے، تو اس لیے چھوڑو اس چکر. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں ثواب تو ملے گا نا، اور کچھ نہیں ملے گا تو ثواب ملے گا، اور ثواب ہی کر کے بھی ملنا ہے تو بنا کیے مل جائے تو بھائی ثواب میں کر کے بھی تو ثواب ہی ملنا ہے نا، اور تو ہمیں کسی چیز کی تمنا نہیں. رضی اللہ عنہ و رضوانہ، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے سب کچھ. نظام اسلامی ہو جائے تو بھی رضا الہی، اور نہ ہو جائے تو بھی رضا الہی. وہ آدمی ہم میں سے زیادہ خوش قسمت ہے، ادھر کلمہ پڑھا، رضا الہی کا اعلان کیا، ادھر اسے موت آ گئی، چکر میں نہیں پڑا. ایک آدمی وزیر نہ بنے، آزمائشوں سے بچ گیا، اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو وہ اچھا ہے، یا رضا الہی کے چکر میں وہ پڑے، وزارت کے چکر میں پڑے اور پتہ نہیں فیل ہو کے پاس ہو، امتحان کے پرچے میں جائے پتہ نہیں پاس ہو جائے کہ فیل ہو جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ پاس کر دیں بغیر وہ امتحان لیے، لیکن بہرحال ہم حاضر ہیں، تیار ہیں. میدان میں پیش ہیں. تو اب عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سب رضا الہی کے لیے ہم نے کرنا, اور رضا الہی نام ہے اعتدال انسان کا, کہ اس کے اندر جتنے جذبات ہیں وہ جذبات سارے اپنے کنٹرول کے اندر ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کے اندر شدت نہیں تھی, فرمایا شدت تھی لیکن اشداء علی الکفار تھے اور رحماء بینہم. یہ جتنے بھی جذبات ہیں, پیسے کو روکنا یہ بھی ضروری ہے ایک جگہ پر, نہ خرچ کرنا جہاں شریعت نہیں کہتی ہے واجب ہے, لوگ بخیل کہتے ہیں. ایک جگہ پر خرچ کرنا جہاں ضروری خرچ ہے, خرچ کرنا ضروری ہے چاہے لوگ فضول خرچ کہتے ہیں. تو یہ آدمی کے اندر جو عادات ہیں, یہ کفایت شعاری کی, یہ سخاوت کی, یہ ساری کی ساری ضروری اور واجب ہیں. مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے سٹیرنگ پر اسلام کا ہاتھ ہو جانے کا نام اسلام ہے. یہ سٹیرنگ, اس نے گاڑی سفر تو کرنی ہے, تو سٹیرنگ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے جو صحیح راستے پر لے جا رہے ہیں, تو گاڑی تو چلنے کا نام گاڑی ہی ہے, لیکن صحیح چلے گی تو وہ گاڑی ثواب کے راستے پر ہے, غلط چلے گی تو فساد کے راستے. تو فساد نام ہے بگاڑ کا, اور اس بگاڑ کی اصلاح کرنا کیا مطلب, لوگوں کو فرائض پر لگانا ہے, لوگوں کو فرائض پر لگانا ہے اور ہر ایک کے حقوق کو بچانا ہے. حقوق تو ادا کرو گے, فرائض پر لگاؤ گے, انسان کی زندگی ٹھیک چلے گی. اب اس کو تم کس طرح چلاؤ گے؟ اس کو اپنے خاندان سے ابتدا کرو, اور خاندان کا ایک فرق جس سے یہ دو پہیے چلنا ہے وہ ہے عورت, اور عورت تو معاشرے کے اندر مظلوم بنی ہوئی تھی, عورت تو کلنگ کٹیکا تھی. اب عورت کو اسلام اس کا صحیح مقام نہ دیتا تو معاشرت اسلامی کی بنیاد پڑ سکتی تھی, یہ ہے اس کا پس منظر. عورت گندگی کا نام تھا, قرآن مجید میں ہی آیا ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ بقایا اب بھی ہے ہمارے اپنے گھروں میں, کہ لڑکی کے پیدا ہونے ہی کو نحس سمجھا جاتا, منحوس. لڑکے سے لڑکے اور مرد بنیں گے اور لڑکیوں سے عورتیں بنیں گی. آپ کے دل میں ہی نفرت پیدا ہو گئی ایک اپنے حصے کے ساتھ, تو جس کے ساتھ نفرت پیدا ہو جائے اس کے اندر کبھی آدمی اس کی بھلائی کا سوچتا ہے؟ اب بھی ہمارے گھروں میں ہے کہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ آ کر لڑکی کا ذکر ہی نہیں کرتے, لڑکی کا ذکر ہی نہیں کرتے. اللہ خیر کرے گھر والی بچ گئی, ماں بچ گئی, بڑی مشکل سے زچہ اور بچے کا نام لیتی ہیں, لیکن یہ کہ لڑکی پیدا ہو گئی مبارک ہو, مبارک تو کہتی ہی نہیں. اور اگر ایک سے دوسری ہو جائے, دوسری سے تیسری ہو جائے, تو پھر تو لوگ اس گھر میں مرنے کی طرح سوگ کرتے ہیں. اور اس جاہلیت کے زمانے کے اندر تو عورت بکتی تھی, عورت بکتی تھی, عورت پچتی تھی, عورت کچتی تھی, عورت مرتی تھی. منحوس اس کا نام پڑا ہوا تھا. یہاں تک جہالت اور جاہلیت تھی کہ اس وقت نکاح کا یہ ایک طریقہ نہیں تھا, نکاح کے بیسوں طریقے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, نام رکھے ہوئے تھے. حتیٰ کہ ایک نکاح کا یہ بھی طریقہ تھا کہ باپ کی جتنی منقوعہ تھی وہ بچے کی ملکیت میں ہو جاتی. اپنے باپ کی بیویاں مائیں اپنے گھر ڈال لیتا بغیر کسی نکاح کے, جیسے وہ مکان کا مالک ان کی عورتوں کا مالک. تو ایسا مظلوم طبقہ معاشرت انسانی کے اندر اگر قابل نفرت رکھا جاتا تو یہ قابل نفرت مائیں اپنے بچوں کو محبت کرنے والا پیدا کر سکتی تھی؟ مظلوم مائیں تباہ حال مائیں وہ اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی و خودداری پیدا کر سکتی تھی. اس لیے شریعت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عورت کے مقام کو بلند کیا, عورت کے مقام کو بلند کیا, اس کو اسلام کا ایک فرد جلیل قرار دیا, اس کو یہاں تک حکم دیا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ تمہارے مال میں حصے دار ہیں, یہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے بچوں کی مائیں ہیں, یہ عورتیں تمہاری ملکیت نہیں ہیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر نگران بنائے گئے. یہ قوام کے لفظ سے بعض دفعہ مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو, قوام سمجھتے ہیں ان کے اوپر حکومت کرنے والا.
tasqeer.org